Surat Maryam ayat 73. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے؟ یعنی وہ دنیاوی اور ظاہری اعتبار سے ایک دوسرے کو کمپیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، اور بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی مجلسوں اور ساز و سامان کے اعتبار سے تم سے زیادہ بہتر ہیں، اس لیے ہم حق پر ہیں. بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے؟ کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں کہ ان میں زیادہ بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور تمہاری مجلسوں میں تو بلال اور عمار جیسے غلام بیٹھے ہوئے ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی. ان سے کہو، جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. یعنی آج دنیا میں تو وہ سرکشی کر رہے ہیں مال و متاع پا کر، لیکن قیامت کے دن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل بڑائی کس کی تھی. اللہ کے نزدیک اصل بڑائی تقویٰ کے ساتھ ہوتی ہے، اخلاق کے ساتھ ہوتی ہے، کردار کی بڑائی ہوتی ہے، لیکن عموماً مادہ پرست انسانوں کے سامنے ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی. وہ کسی کی بھی بڑائی صرف اس کی مال و دولت، اس کے شکل و صورت اور دنیاوی جاہ و جلال میں تلاش کرتے ہیں. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، یعنی جس طرح دنیا میں مجھ کو مل گیا آخرت میں بھی مل جائے گا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا یا اس نے رحمان سے کوئی عہد نہیں رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. جس طرح سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. اس سے عبرت ہے ان سب لوگوں کے لیے کہ جو دنیاوی مال و متاع پا کر اللہ کو بھول جائیں اور پس پردہ ان کے ذہن میں یہ احساس ہو کہ شاید یہ دنیا کی رونق ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے. ہرگز نہیں. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں، مددگار ہوں. کوئی مددگار نہ ہوگا. وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکساتے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو. ہم ان کے دن گن رہے ہیں. وہ دن آنے والا ہے جو متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو. وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا. سخت بہودہ بات ہے جو تم گھر لائے ہو. تقاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو. ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. طه، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت سے پڑ جاؤ. قرآن لوگوں کی زندگی کو راحت، آرام اور سکون کا سبب بنانے کے لیے ہے، نہ کہ مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے. آج بھی بہت سے لوگ یہ خوف کھاتے ہیں کہ قرآن پڑھ لیا تو نہ جانے کتنی مشکل ہو جائے زندگی. نہیں، یہ اس لیے نہیں آیا کہ تمہیں مشکل میں ڈالے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو. وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں، اور جو مٹی کے نیچے ہیں. تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے. وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اسی کے لیے ہے اچھے اچھے نام. اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے؟ جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آگ انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا. سن، جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا اعلان ہے، اظہار ہے. جب بندہ رب کو یاد کرتا ہے تو رب بھی بندے کو یاد کرتا ہے. دل ہی دل میں تو انسان یاد کرتا ہی ہے، لیکن ایک مخصوص شکل میں، مخصوص بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ایک خاص جسمانی حالت میں، پاک صاف ہوتے ہوئے، جسم اور جگہ پاک ہوتے ہوئے، قبلے کی طرف رخ کر کے، مخصوص قسم کے اذکار کرتے ہوئے، مخصوص دعائیں مانگتے ہوئے. یہ سب کچھ اظہار بندگی ہے، رب کی یاد کا ایک عملی نمونہ ہے. کیونکہ ویسے تو ہر شخص کہتا ہے کہ میں رب کو بہت یاد کرتا ہوں، لیکن یہاں اللہ کے ہاں صرف زبانی کہنا کافی نہیں بلکہ عمل سے اس کی تصدیق ضروری ہے. قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن پھر بھی سوال کیا. یہ تعلیم دینے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اس سوال سے بات کا آغاز کیا جائے، اس طرح طالب علم زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا حال دیکھیے کہ وہ ایک بات کے جواب میں کئی باتیں بتاتے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ شوق میں. یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے طویل گفتگو کو دل چاہتا ہے. ہم سب بھی ذرا اپنے دل کا جائزہ لیں. نماز بھی اللہ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، اس کی یاد کا وقت ہوتا ہے. ہمارا کتنا دل چاہتا ہے کہ یہ نماز طویل ہو جائے. قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا بھی اللہ کی یاد اور اللہ کی بات ہے. قرآن تو ہے ہی اللہ کا کلام، اللہ کی بات. ہم میں سے کتنے لوگ شوق سے اس کی بات پڑھتے اور سنتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ طویل ہو جائے. فرق ہے نا ہم میں اور موسیٰ علیہ السلام. فرمایا، تھینک دے اس کو موسیٰ علیہ السلام. اس نے تھینک دیا. وہ جس میں اتنے سارے فائدے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کسی وقت اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھینک دو اور وہ تھینک دیتے ہیں جو آپ فرمائیں. اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. فرمایا، پکڑ لے اس کو اور ڈرو نہیں. اب سانپ کو کون پکڑے؟ نہیں، اللہ کا حکم اگر سانپ کے پکڑنے کا بھی آ جائے تو انسان کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ اس کو پکڑ لے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین میں جتنے بھی احکام دیے وہ سب اس سے آسان ہے کہ سانپ کو پکڑا جائے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکڑو، کچھ نہیں کہے گا، اور انہوں نے پکڑ لیا. دین کے معاملے میں ایسے ہی ایمان اور اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے کہ رب کا حکم مان لیا جائے. عقل تو کیا بتاتی ہے کہ سانپ کاٹ لے گا، لیکن ایمان کیا کہتا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں کرے گا. اسی لیے تو مسلمان جب ایران پر حملہ آور ہوئے ایک موقع پر، تو مسلمانوں کی فوجوں اور ایرانی فوجوں کے درمیان دریا حائل تھا. اتنے میں آپس میں مسلمان باتیں کرنے لگے کہ کیا چیز روکے ہوئے تم کو حملہ کرنے سے؟ تو انہوں نے کہا یہ دریا. کہا نہیں، اللہ کا نام لو اور اس میں کود جاؤ. اور واقعی ایمان کے ساتھ وہ اپنے گھوڑے ڈال کر اس میں کود پڑے، اور اللہ کے فضل سے وہ گھوڑے تیرتے ہوئے دوسری طرف جا نکلے. ایرانیوں نے دیکھا تو ڈر کے بھاگ نکلے کہ دیو آمد دیو آمد، یہ جن آ گئے ہیں، انسان نہیں. یہ سب کچھ کیا تھا؟ ایمان تھا. آج ہم مسلمانوں کے اندر ایمان، اللہ پر یقین، اعتماد اور بھروسہ ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے. اسی لیے ہم کوئی بھی کام ایسا نہیں کر سکتے جس میں تھوڑا سا بھی نقصان ہو لیکن اللہ کی پسند اور مرضی کا ہو. پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. اگر کبھی یہ ٹیسٹ کرنا ہو کہ ہاتھ کیسے چمکتا ہے، تو سورج کی شعاعوں کے سامنے رکھ کر دیکھ لیجئے، آپ کا بھی چمکنے لگے گا. یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان سے زیادہ فصیح اللسان تھے. جیسے وہ خود کہتے ہیں، وہ اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا، میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ اچھی بات کر سکتے، آپ ان کو میرے ساتھ نبی بنا کے بھیجیے، ان کو نبوت دے دیجیے، یہ بات کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ہی کو چنا. تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو شخص بہت اچھا بول سکتا ہو، بہت اچھی بات کر سکتا ہو، وہی کو بہت بڑا کام کر سکتا ہے. نہیں، کسی بھی نیکی کے کام کے لیے جذبہ چاہیے، وہ خاص کوالٹیز چاہیے جو اللہ کو مطلوب ہیں. وجعلی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، مددگار، سیکٹری. وزیر کا لفظ وزر سے نکلا ہے، مراد ہوتی بوجھ اٹھانے والا، یعنی جو میرا مددگار ہو، جو میرا بھائی ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتنی بڑی کوالٹی ہے. آج آپ دیکھیے کہ کیا ہم لوگ اس خوبی کے مالک ہیں کہ ہم کو کوئی نعمت ملے اور ہم کہیں ہمارے بہن بھائیوں کو بھی ملے. ہمارے معاشرے میں تو اس سے برعکس ہوتا ہے. کیا کہ اگر ہم کو ملا ہے تو خدا کرے کسی بہن بھائی کو نہ ملے تاکہ ہم اس سے نمایاں نظر آئیں، اور اگر کسی اور کو مل جائے اور ہم کو نہ ملے تو اسی میں کڑتے جلتے رہیں گے، حسد کرتے رہیں گے کہ اس کو کیوں مل گیا، اور خون کے رشتوں کو بھی توڑنے اور کاٹنے میں گریز نہیں کریں گے. لیکن یہ ایک شیطانی سوچ ہے. کسی نعمت میں دوسرے کو شریک کرنا اعلیٰ درجے کی خوبی ہے. ایسی ہی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں. ہارون اخی، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، اپنے کام میں، نیکی کے کام میں، خیر اور بھلائی کے کام میں دوسروں کو شریک کرنے کی دعا، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں. یعنی اکٹھے یہ کام کریں گے تو آسان ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ انسان انسان کے لیے انس کا سبب ہوتا ہے. انسان کا ضرورت بھی انس ہے، اور انسان اگر مل کر کسی کام کو کرے تو ایک اکیلا اور دو گیارہ ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر ہماری قوم میں یہ مزاج کم پایا جاتا ہے کہ مل جل کر کسی کام کو کریں، اور اگر خدا واسطے کسی کام کو مل جل کر شروع کر بھی لیا جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی ایسی مخالفت کی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو اس طرح لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص نیکی کے کام میں آگے بڑھ ہی نہ سکے. حالانکہ اگر آپ کے راستہ دکھانے سے کوئی شخص نیکی کے کام میں آگے نکل گیا تو آپ کو سراسر اس میں اجر ہے، آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، آپ نے اپنی کمائی کر لی. کیونکہ سچے دل سے اگر شہادت کی دعا کرنے سے شہادت کی موت نصیب ہو جاتی ہے بستر پہ پڑے ہوئے، تو سچی نیت سے کسی کو نیکی کے رستہ بتا دینے سے کیا وہ اجر و ثواب نہیں مل جائے گا جو اس شخص کے کر لینے سے مل جائے؟ اس لیے دین کے معاملے میں، نیکی اور علم کے معاملے میں کبھی بھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. قیامت کے دن اس شخص کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی جس کے پاس علم ہو اور اس سے سوال کیا جائے علم کا اور وہ اس کا جواب نہ دے، یعنی بخل کر جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر سخت وعید ہے۔ علم ایسی چیز ہے جس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے اور چھپانا نہیں چاہیے۔ بنی اسرائیل کے علماء پر اسی لیے اللہ تعالیٰ سخت قسم کی تنقید اور گرفت فرماتے ہیں کہ انہوں نے حق بات کو، خیر کو لوگوں سے چھپا رکھا۔ وَتَخْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق چھپا جاتے ہو۔ نہیں، اگر کوئی اچھی چیز خود کو معلوم ہو تو دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرنے میں نقصان نہیں، اور پھر ہم خوب تیری پاکی بیان کریں۔ اکیلے انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بسا اوقات اس سے سستی بھی آ جاتی ہے، بسا اوقات انسان کو شیطان گھیر لیتا ہے، کوئی اور مصروفیت آڑے آ جاتی ہے، لیکن جب انسان کسی کے ساتھ مل کر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ ایک کمٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ اگر ایک انسان ذرا پیچھے ہٹنے لگے، سستی کرنے لگے، تو دوسرا اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی نے دوسرے سے کہا، آؤ کچھ دیر کے لیے مل کر ایمان لے آئیں۔ تو وہ پریشان ہوئے کہ یہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تم دونوں مل بیٹھ کر اللہ کی بات کرو، کیونکہ انسان جب اللہ کی باتیں بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ بڑھتی ہے۔ اسی طرح ذکر میں، نماز میں، قرآن پڑھنے میں، جب بہت سے لوگ اکٹھے مل بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں تو یہی کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ اگر ہم میں سے میں سمیت میرے اگر ہم سب اپنے گھر میں اس وقت بیٹھے ہوتے تو کیا دو گھنٹے مسلسل قرآن پڑھ سکتے؟ کتنی بیچ میں رکاوٹیں آتی، کتنی ہی چیزیں بیچ میں آڑے آ جاتی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ان للہ ملائکۃ سیارہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں گلیوں بازاروں میں، ایسی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں لوگ مل بیٹھ کر اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آؤ دیکھو وہ مل گئی وہ جگہ جس کی تلاش میں تھے تم، اور پھر ان کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں اور آسمان دنیا تک پھیل جاتے ہیں، ایک کے اوپر ایک خوشی کے مارے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کو نیکی کے کام میں شریک کرنا اور خود ان کے ساتھ مل کر نیکی کا کام کرنا برکتیں ہی برکتیں رکھتا ہے۔ اشرک فی امری، اس کو میرے کام میں شریک کر دے، کئی نسبحہ کا کثیرا، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں، ونذکرہ کا کثیرا، خوب تیرا ذکر کریں، خوب تیرا چرچا کریں، انکا کنت بنا بصیرا، تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ اور یہ بھی ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ لائک مائنڈیڈ تھے، ایک جیسے ہم خیال، کیونکہ ہم خیال لوگوں کا مل جانا نیکی کے کام میں، اچھے کام میں، انسان کے لیے ایمان میں اضافے اور خوشیوں میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زبانے کی، انسان نقصان میں ہے یقیناً، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک کام کیے۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، کیونکہ اکیلے انسان بسا اوقات بہت سی مشکل باتوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگتا ہے، لیکن جب ایمان کے ساتھ ہی ساتھ ہوں تو انسان کے لیے آگے بڑھنے میں، ترقی کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک بچے تھے، جبکہ سارے بچے پیارے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی محبت ڈال دی، جس کی وجہ سے جو انہیں دیکھتا اس کی طرح متوجہ ہوئے بغیر نہ رہتا، اور ایسا انتظام کیا ہے کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ پلیں گے وہ دشمن کے گھر، لیکن نگرانی اللہ تعالیٰ خود اپنی فرما رہے ہیں، وہ اپنا کام کرواتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ علیہ السلام۔ واصطنعتک لنفسی، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا۔ اللہ کا کام کرنے کے لیے بھی انسان کو مختلف قسم کی مشقتوں سے گزارا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھ کر دیکھ لے کہ یہ میرے کام کا ہے یا نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کچی مٹی کا برتن بھی خریدنے سے پہلے اس کو ٹھوکر لگا کے دیکھی جاتی ہے کہ کہیں اس میں کوئی دراڑ تو نہیں، اسی طرح جن لوگوں کے ایمان کچے ہوتے ہیں، جن کے اندر نفاق کی دراڑیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہ اللہ کے کام کے نہیں ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً مختلف آزمائشوں سے گزار کر دیکھتے ہیں. اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ, دیکھو میری یاد میں کمی نہ کرنا, یعنی دین کا کام کرتے ہوئے مجھ کو مت بھولنا, ذکر میں کمی نہ آئے. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے, اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا, فرعون سے بھی نرمی سے بات. عموماً انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس کی مخالفت کر رہا ہے تو انسان یعنی ڈر چڑھ کر چلا کے بولنا شروع کر دیتا ہے, لیکن چلا کر بولنے سے, سختی سے بولنے سے کبھی اللہ کی بات دلوں میں نہیں اترتی. اگر اللہ کی بات دلوں میں اتارنا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ بات نرمی سے کی جائے, خواہ سامنے فرعون یا فرعون جیسا کیوں نہ بیٹھا ہو, وہ بھی سننے کو مائل ہو جائے گا. فرمایا اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے, خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا اخلاق سکھا رہے ہیں بندہ مومن کو, اپنے نبی کو, نرمی سے بات کرنا, شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. دونوں نے عرض کیا, پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا, یعنی وہ تو سنے گا بھی نہیں. فرمایا ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں, سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں, تم اکیلے نہیں ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص خالصتاً اللہ کے لیے نکلے اس کے ساتھ خود رب کی ذات ہوتی ہے مددگار. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے, ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدا, اور سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا, اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی, پھر اس کو راستہ بتایا, یعنی جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کو اپنا کام کرنا سکھایا. مثلا شہد کی ایک مکھی ہے, وہ ایک حقیر مکھی, لیکن اس کو کس نے سکھایا کہ وہ اتنا بہترین شہد جیسی چیز پروڈیوس کرے کہ جو انسانوں کی فیکٹریاں بھی آج نہیں بنا سکی. انسان جیسی ذہین مخلوق اور عقل رکھنے والی بھی وہ کچھ نہیں بنا سکتی جو ایک شہد کی حقیر مکھی بناتی ہے. کیسے, کس طرح؟ اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی, سورج کو اس کا رستہ بتایا کیسے طلوع ہونا ہے, کس کس رستے سے, کس اینگل سے گزرنا ہے اور کہاں غروب ہونا ہے, چاند کو, درختوں کو, پرندوں کو, ہر مخلوق کو, مچھلی کو تیرنا سکھایا, پرندے کو اڑنا سکھایا, جانوروں کو دوڑنا سکھایا, ہر ایک کو اپنی جان بچانی سکھائی, اپنی خوراک تلاش کرنا سکھائی, ان کی پسند و ناپسند ان کے اندر انکوڈ کر دی. پھر وہ کہتا ہے پہلے جو نسلیں گزر چکی ان کی کیا حالت تھی, یعنی جن کو رب کا تعارف نہیں ہوا کیا وہ سب گمراہ فوت ہو گئی, وہ سب جہنم میں جائیں گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے, میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. یعنی میں پچھلی قوموں کے بارے میں بحث نہیں کروں گا کہ ان کا کیا حال ہے, کوئی فتوی نہیں, کسی کے جنت اور جہنم میں جانے کی کوئی باتیں نہیں, یہ اللہ کا فیصلہ ہمارا نہیں, ڈے آف ججمنٹ کا مالک وہ ہے ہم نہیں. لیکن عام طور پر ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ لوگ بات بے بات پر دوسرے کے اوپر جہنمی ہونے کا فتویٰ دینے لگتے ہیں. یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے جس سے توبہ کرنی چاہیے. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا, اس نے تمہارے چلنے کو راستے بنائے, اوپر سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی, کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ, یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا, اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکال لیں گے. ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا, اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں, طے کر لے کہ کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے, نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھرنا, کھلے میدان میں سامنے آ جا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں گے۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، شامت کے مارو، اللہ پر جھوٹی تہمتیں نہ باندھو، ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیاناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گڑا وہ نامراد ہوا۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا۔ وہ چپکے چپکے باہم مشورے کرنے لگے۔ آخر کار کچھ لوگوں نے کہا، یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ۔ بس یہ سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے، موسیٰ علیہ السلام تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ کیوں؟ یہ ایک طبعی خوف تھا۔ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، جس طرح عام انسان ڈرتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی ڈر جایا کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ خوف وقتی تھا۔ لیکن پیغمبر کے دل کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرتے ہیں۔ ہم نے کہا مت ڈرو، انک انت الاعلی، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تم کو اس کی اجازت دیتا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تم کو پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے، واللہ خیر وابقا، اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا اور نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں، ہمیشہ باغ ہی رہنے والے، جن پر کبھی خزاں نہیں آئے گی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا